السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، آج انشاءاللہ ہماری اس کورس کی آخری کلاس ہے اور ہم سورہ علق کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، والحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور ڈھیروں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ علق سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ علق مکی سورت ہے، اس میں ایک رکوع اور 19 آیات ہیں۔ چونکہ مکی سورت ہے، اس میں عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اب یہاں مجھے اور آپ کو علم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بڑائی کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ علق کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو۔ اس سورت کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور وہی کا آغاز انہی آیات سے ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبوت یوں شروع ہوئی کہ خواب سچے ہونے لگے، اور اس کے بعد جو خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے وہ صبح روشن ہو جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بھلی لگنے لگی، اور وہ غار حرا میں عبادت کرنے لگے۔ اس طرح وہ کئی راتیں عبادت کرتے اور ساتھ اپنا توشہ بھی لے جاتے۔ پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے تھے، اور پھر جو ہے یہ جو شروع کی ابتدائی جو اس کی 5 آیات ہیں، یہ غار حرا میں وحی کی صورت میں نازل ہوئی۔ اب اس میں مجھے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، علم حاصل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور علم کون سا علم؟ جس سے اللہ کی پہچان مجھے اور آپ کو ہو جائے، یعنی اللہ کی معرفت دینے والا علم۔ اب مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ جو علم اللہ نے سکھایا وہ علم یعنی انسان جانتا نہ تھا، پہلے کچھ نہ جانتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا، اس کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی جو ضرورت تھی یعنی کتاب اور اس کی تعلیم، اس کا بھی ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور ان کو کہا کہ پڑھیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان پڑھ ہوں، تو انہوں نے ایک دفعہ ان کو بھیچا، پھر کہا پڑھیے، پھر اسی طرح سے 3 دفعہ بھیچا اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ تو کیا یعنی یہ جو اس کی شروع کی 5 آیات ہیں، یہ پہلی وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب کی ہی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی بولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ اب یہاں سے جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 6 سے لے کر کے آخر تک، یعنی آیت نمبر 19 تک، اس میں ایک کردار کا ذکر ہے، نام یہاں پر نہیں لیا گیا، لیکن اس سے مراد ابو جہل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتا تھا۔ اور ایک دفعہ ابو جہل اور قریشی سردار جو ہیں، انہوں نے کہا، ابو جہل نے قریشی سرداروں سے کہا کہ محمد تم لوگوں کے سامنے چہرہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی حرم میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے، ان کے جو قریشی سردار تھے، انہوں نے کہا لا تزہ کی قسم، اگر ہم نے اس حال میں اس کو دیکھا تو ہم جو ہے گردن روم ڈالیں گے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ مٹی پر رگڑ دیں گے۔ اور جب ابو جہل نے دیکھا تو اس نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کام کا ارادہ کریں، تو دیکھا کہ ان کے سرداروں نے کہ وہ پیچھے ہٹنے لگا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا ابو الحکم کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خوفناک آگ حائل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے قریب آتا تو قریب تھا کہ فرشتے اترتے اور اس کا ایک ایک جز جو ہے، یعنی عضو جو ہے، اس کو اچک لیتے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور پھر اس میں یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی بات بالکل نہیں ماننی جو کفر کا انکار کرتے ہیں، جو کفر کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔ اور پھر مجھے اور آپ کو سجدہ کرنے کی بات کی، یعنی سجدہ کیا ہے؟ اللہ کے حکموں پر بندگی، یعنی ایک تو سجدہ نماز والا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ سجدہ جو ہے، سجدے کی یہ آیت بھی ہے، اور قرآن میں سجدہ 14 جگہ پر آیا ہے، اور جب یہ آیتیں اس طرح کی آئیں تو مجھے اور آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اور سجدے کی ایک آیت آپ میں سے کسی کو آتی؟ جی، سجدہ تلاوت کی جو آیت ہے، اچھا چلیں کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين۔ اور پھر اس کے بعد مجھے اور آپ کو کہا گیا اس آیت میں کہ اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو وضو کا پانی رکھتے تھے اور رات کو ان کے پاس رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ تو اب مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ اگر مجھے اور آپ کو اللہ کی جنت چاہیے، جس کا اللہ نے اپنے متقین سے، اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے، تو مجھے اور آپ کو سجود کی کثرت کرنی ہوگی۔ اور سجدہ کیا ہے؟ پوری زندگی کو میں اور آپ سجدہ بنا لیں، اور بندگی کا جو سجدہ ہے وہ اور میں اور آپ اس کو، یعنی اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں۔ تو یہ تھی سورہ الف۔ یہاں سے سورہ قدر شروع ہوتی ہے۔ سورہ قدر مکی سورت ہے، اس میں ایک رکوع اور 5 آیات ہیں۔ سورہ الف میں علم کی اہمیت بتائی گئی، اور قدر میں فرمایا کہ کون سا علم، یعنی قرآن کا علم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اب مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت کی وجہ سے نصیب ہوا ہے، تو اس میں کیا اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ اس قرآن کو ہم نے اس مہینے میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کے بارے میں ہمیں 40 سے زیادہ اقوال میں یہ پتہ چلتا ہے کہ تاخراتوں میں اس کو تلاش کرو، اور قرین جو روایات ہیں اس میں کیا ہے کہ 27 مراد ہے، لیکن یقین سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ شب قدر کس دن ہے۔ تو وہاں پر دو مسلمان لڑنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات بھلا دی گئی، کیونکہ جھگڑے کی وجہ سے ان کے ذہن سے وہ بات نکال دی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو، 5, 9, 7، یعنی 25, 27, 29 میں۔ پھر اس میں مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ 1000 مہینے کا مطلب کہ 83 سال اور 4 مہینے، بلکہ کیا ہے، کثرت مراد ہے۔ کیونکہ عرب جب بھی کثرت کہنا ہوتا تھا تو وہ الف کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ الف جو ہے 1000، ان کے اس وقت بڑی گنتی 1000 ہی تھی۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. اب روح کس کو کہا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی قدر و منزلت کی وجہ سے فرشتوں سے الگ تذکرہ کیا, یعنی ٹاپ لیول کا بتانے کے لیے. فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور روح جو ہے روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اس میں سراسر اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. اب جو مفسرین دو طرح سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ قرآن کس طرح سے نازل ہوا, یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر, اور پھر 23 سال کے عرصے میں بتدریج ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا. اور دوسری جو رائے ہے وہ یہ کہ سارا قرآن جو ہے وہ حاملان وحی کے جو فرشتے تھے ان کو اس رات میں دے دیا گیا, اور پھر وقتاً فوقتاً آسمان یعنی زمین پر وہ نازل ہوتا رہا. تو یہ تھی قرآن یعنی سورہ قدر, اور سورہ قدر جو ہے اس میں یعنی مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ کون سا علم بہتر ہے. یہاں سے سورہ بینہ شروع ہوتی ہے. سورہ بینہ مدنی سورت ہے, اس میں 1 رکوع اور 8 آیات ہیں. بینہ کا مطلب ہے خود بھی واضح, دوسرے کو بھی واضح کرنے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سید القرا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورہ بینہ سناؤں. تو ابی بن کعب کہنے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. تو وہ خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ بینہ سکھائی. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس کا دوسرا نام لم یکن بھی ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے, یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیح پہ پڑھ کر سنائے, جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. اب اہل کتاب اور مشرکین دونوں کو الگ کیٹیگرائز کیا گیا. اہل کتاب کیا؟ جن کو کتاب دی گئی, حالانکہ اہل کتاب نے بھی شرک کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے, نصارہ نے کس طرح سے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا, اور یہود نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد زنا کا نتیجہ قرار دیا, اور دوسرے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. گو کہ انہوں نے بھی شرک کیا, لیکن مشرکین کے پاس کتاب بھی نہیں آئی تھی, اور یہ انہوں نے تو کھلا کھلا شرک کرنا ہی تھا. تو اب ان دونوں گروپوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس ایک دلیل روشن نہ آ جائے, یعنی وہ اپنا آبائی دین چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. آپ ذرا ساتھ ساتھ اپنا بھی جائزہ لیں اور میں اپنا بھی جائزہ لوں کہ کیا میں اور آپ باپ دادا کی وہ رسمیں جن میں شرک ہے, جن میں بدعات ہیں, میں وہ چھوڑنے پر راضی بھی ہوں یا نہیں ہوں؟ یا میں ابھی تک قرآن کی کلاس میں بھی آتی ہوں لیکن کیا ہے کہ دل اسی پرانے دین کے اوپر جمے ہوئے, اور جو خواہشات کی جو خواہشات نفس کی جو پوجا میں اور آپ کر رہے ہیں اس کو میں اور آپ چھوڑنا نہیں چاہتے. اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیح پہ پڑھ کر سنائے, جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. اب یہ اہل کتاب جو تھے, اہل کتاب کا ذبیحہ تو ہمیں اور آپ کو کہہ دیا گیا کہ کھانا بھی ان کا جائز ہے, پھر یہ کہ وہ ذمی بن کے ہمارے ملک میں بھی رہ سکتے ہیں. اور لیکن جو مشرکین ہیں نا, ان کا تو ہم ذبیحہ یعنی ان کا تو کھا بھی نہیں سکتے, اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ذمی بن کے رہ بھی نہیں سکتے. تو یعنی جیسا ان کا جرم ویسی اس کی شدت ہے وہ بتائی گئی ہے. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا, مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راز کا بیان واپس آ چکا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تفرقہ پیدا ہوا اور کچھ ایمان لے آئے اور اکثریت جو تھی وہ ایمان نہ لائی. جیسے مشرکین مکہ کا بھی آپ حال دیکھیں کہ کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پیش کیا تو کیا تھا, چند لوگ ایمان لائے تھے اور پھر زیادہ تر نے انکار کیا تھا. اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکات دیں. یہی نہایت درست اور صحیح دین ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے, اور جو دین پہلے بھی نبیوں کو دیا گیا, ان میں کیا تھا کہ ان کی بھی جو تعلیمات تھی وہ وہی تھی کہ شرک نہ کرو, ایک اللہ کی بندگی کرو, یعنی توحید کا سبق دیا گیا, پھر اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کرو اور زکات دو. نماز اور زکات پچھلی امتوں میں بھی ویسے ہی فرض تھی جیسے ہمارے یہاں تھی. ان کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے, ان کی شریعتیں مختلف تھیں, لیکن دین ہمیشہ سے ایک ہی تھا. تو اب یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہایت صحیح اور درست دین یہی ہے. ان دین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور آپ کو یہ بھی شاید پتا ہو کہ نماز اور زکات, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں اور نماز اور زکات دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم جہنم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور زور سے ایک آواز آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ ایک پتھر تھا جو جہنم کے دہانے پر گرایا گیا تھا اور آج 70 سال بعد وہ جہنم کی گہرائی میں گرا ہے. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. تو اب اللہ کی جو بنائی ہوئی جہنم ہے, اللہ ہمیں ایسے عمل نہ کریں, ہم ایسے عمل نہ کریں کہ اللہ کی جہنم کے مستحق قرار پائیں. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں. اب مجھے اور آپ کو ایمان لانا ہوگا اس کتاب پر, اپنے نبی پر, اور پھر نیک عمل بھی کرنے ہوں گے. کیونکہ صرف ایمان لانا مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک اس کے ساتھ نیک عمل نہیں ہوں گے. ایمان اور عمل صالح. آج عمل صالح تو یہ گورے بھی بہت کرتے ہیں, یہ یہود نصارہ بھی بہت کرتے ہیں, بہت چیریٹی کرتے ہیں, بہت کیئر ایک دوسرے کی, لیکن کیا ہے ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو ان کی نیکی جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو مسلمانوں کو کیا کہا گیا ایمان والوں کو کہ ایمان بھی لانا ہے اور پھر اس کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہے. اور ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب انسان جو ہے وہ ہمیشہ کی چاہتا ہے. آپ بھی ہمیشہ کی چاہتی ہیں اور میں بھی ہمیشہ کی چاہتی ہوں. کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اب ذرا آنکھوں کے نیچے ذرا جھریاں بھی آنے لگ گئیں اور ذرا ہونٹوں کے نیچے بھی ذرا جھریاں آئیں تو اب اس کو کریموں سے چاہتے ہیں کہ وہ دور ہو جائے. تو انسان کی یہ فطرت میں ہے کہ وہ ہمیشہ کی چاہتا ہے. تو اللہ کی جو جنت ہے وہ میرے اور آپ کے لیے جو اللہ نے تیار کی ہے تو اس میں کیا ہے, ہمیشہ ہی ہے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا. اب مجھے اور آپ کو اللہ کی جنت کیسے مل سکتی ہے کہ میں اللہ کو بے دیکھے ڈروں, یعنی اللہ کا خوف کروں. اب اللہ کا خوف کیا ہے؟ آپ کہیں گے بس ہم ڈرتے تو بہت ہیں, لیکن ذرا اپنے معاملات پر جائزہ لیجئے. اگر آپ ساس ہیں تو کیا آپ بہو کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہے؟ کیا آپ بہو ہیں تو کیا آپ نے ساس کو اپنی ماں کے برابر سمجھا ہے؟ یا اگر آپ بیوی ہیں تو کیا آپ شوہر کے حقوق پورے کرتی ہیں؟ اگر آپ ماں ہیں تو کیا آپ نے بچوں کی تربیت کا وہ حق ادا کیا جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ذمے وہ فریضہ لگایا تھا؟ یا میں صرف ابھی دنیا کی دوڑ میں ہی ہوں کہ بچوں کو برانڈ پہنا کے اور بچوں کے پیٹ میں کھانا بھر کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے حق ادا کر دیا. کھانا تو وہ ہر صورت کھا لیں گے. میں آپ کو ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اور میں بار بار اپنے آپ کو بھی وہ ریمائنڈ کراتی ہوں. ہمارے ایک کزن کی ڈیتھ ہو گئی, سمندر میں پکنک پہ گئے اور ڈوب کے وہ ختم ہو گئے تھے اور ان کی لاش نہیں مل رہی تھی. پاکستان کی بات ہے اور عیدی والے لگے ہوئے تھے, یعنی کافی دیر ہو گئی. دوپہر میں دن کے 2 بجے کے قریب وہ ڈوبے تھے اور رات پوری ہو گئی, ان کی میت مل نہیں رہی تھی. بہرحال صبح کے قریب جب وہ ملی نہلانا دھلانا اور دفنانے کے بعد, اب اس وقت سے ہم سب بھوکے تھے. میں اس وقت بہت چھوٹی تھی, لیکن جب پڑوس سے کھانا آیا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہم لوگوں نے کھانا کس طرح کھایا, گو کہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی. تو کھانا, ہم اپنے بچوں کو کھانا دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ماں ہم نے ان کا فرض پورا کر دیا. کھا تو وہ ہمارے بات بھی لیں گے, ہم سائٹ میں ہماری ڈیتھ بھی ہو جائے گی, ان کو بھوک لگے گی تھوڑی دیر میں وہ کھا لیں گے. لیکن بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحیثیت امت وسط کی ماؤں کے میرے اور آپ پہ جو بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ڈالی وہ میں نے کتنی نبھائی. تو ذرا مجھے اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے, آپ کو اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے. یہ کچھ اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا. اور اللہ رب العزت اپنی کتاب میں فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ جو علماء ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے عالم ہوں, بلکہ کیا ہے, یہ قرآن میرے اور آپ کے پاس بھی ہے. اگر ابھی تک آپ نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی ہے تو ابھی بھی وقت نہیں گزرا, ابھی بھی ایڈمیشن لے لیں کہیں پر بھی, لیکن اس قرآن کو ترجمہ تفسیر سے ضرور پڑھیں کیونکہ یہ میری اور آپ کی زندگیوں کو بدل دینے والا ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ سیناریو چینج ہو جائے گا, ساری چیزیں وہی رہیں گی, بس آپ کی عینک چینج ہو جائے گی جس سے آپ کو دنیا جو ہے وہ دوسری طرح سے نظر آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. یہاں سے سورہ زلزال شروع ہوتی ہے. سورہ زلزال مدنی سورت ہے, اس میں 1 رکوع اور 8 آیات ہیں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. زلزال میں جو ہے تسلسل کا مفہوم پایا جاتا ہے, زلزلہ مراد ہے, اور اس کا عنوان جو ہے وہ موت کے بعد دوسری زندگی اور پھر اعمال پیش کیے جائیں گے. تو مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے, اس روز وہ اپنے گزرے ہوئے اس وقت وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اب زمین اپنی پوری شدت سے کب ہلا ڈالی جائے گی؟ جب نفخ سور، یعنی پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور کیا ہے کہ دوسرے سور کے وقت جو ہے زمین، آسمان، تمام چیزیں وہ تلپٹ ہو جائیں گی، اور پھر کیا ہے کہ حشر جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ اور پھر زمین اپنے اندر سے کیا بوجھ باہر نکالے گی، یعنی زمین کے اندر معدنیات، خزانے، گیسیں جو ہیں، پھر یہ کہ جو مدفون لوگ ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے اس وقت کی دنیا تک کے جتنے بھی لوگ اس میں مدفون ہیں وہ ان کو نکال دے گی، اور پھر میرے اور آپ کا جو اعمال نامہ ہے، یعنی زمین اور اس کی تمام جو بھی چیزیں ہیں وہ میرے اور آپ کے خلاف یا میرے اور آپ کے حق میں حجت بن جائیں گی کہ میں نے اس زمین کی پشت پر کیا کیا کام کیے۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پوری رات داڑھی پکڑ کے اس ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں میں خوف خدا کتنا تھا۔ آج ہمارے اور آپ کے عملوں میں جو کمی ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے، یعنی واپسی کا میں اور آپ سوچ نہیں رہے کہ مجھے جانا ہے اور اپنے عملوں کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اللہ کی بندگی میں اپنے چند فٹ کے انسان کو گھلا دیں، اور یہ جو سورہ زلزال تھی، چونکہ مجھے اور آپ کو عقیدہ آخرت کی طرف دعوت دیتی ہے، تو مجھے اور آپ کو اپنے عملوں کو درست کر لینا چاہیے، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب غرغرے کے وقت کی توبہ اللہ رب العزت بھی قبول نہیں کرتا۔ تو آئیے ہم اپنے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی بریانی ہی پکا کے پڑوس میں دیں گے تو واہ واہ ہوگی، لیکن کیا ہے، اللہ میری اور آپ کی چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں نا ان کی بھی بہت قدردانی کرنے والا ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم چھوٹی نیکیوں کو چھوٹی سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی اور میری کس نیکی کو اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول کر لے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بلی کو باندھنے والی نیک عورت کو اللہ نے جہنم میں داخل کیا، اور ایک برا شخص تھا لیکن اس نے کتے کو پانی پلا دیا، تو اللہ رب العزت نے اس پر جنت واجب کر دی۔ تو آئیے اپنے عملوں میں حسن پیدا کریں اور ان کو خوبصورت بنائیں، کیونکہ بہرحال مجھے اور آپ کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرا حصہ ختم ہوا، اور میں اپنی بہن نزت احمد کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس کے آگے کی جو آیات ہیں، جو آگے کی صورتیں ہیں، ان کی تفسیر ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ نزت احمد، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اگلی سورہ جو شروع ہوتی ہے وہ سورہ حمزہ ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے ہر تانہ دینے والے، عیب چننے والے کی۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جس نے مال سمیٹا اور گن گن کر رکھا۔ یہ سورہ حمزہ جو ہے وہ مکی سورت ہے، اور اس کے کل 9 آیات ہیں اور اس میں ایک رکوع ہے۔ سورہ حمزہ کا جو مضمون ہے، اس کا نام جو ہے وہ سورہ حمزہ کا نام جو ہے وہ اس کی پہلی آیت حمزہ، ویل لکل حمزہ سے لیا گیا ہے۔ اس کا مضمون جو ہے، اس میں چند ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو زمانۂ جاہلیت میں تھیں اور آج کے دور میں بھی موجود ہیں، اور یہ بیماریاں جو ہیں یہ ہمز اور لمز، اور اس کے علاوہ تیسری بیماری جو ہے وہ مال جمع کرنے کی ہے۔ حمزہ اور لمزہ کے اگر ہم معنی دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ دونوں معنی کے اعتبار سے کافی قریب قریب ہیں، یعنی جو اہل زبان ہیں اور جو لوگ اس تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو معنی لمز کے بتاتے ہیں وہی معنی دوسرے ہم اس کے بتاتے ہیں. اور اسی طرح سے کچھ اہل تفسیر یا جو اہل زبان ہیں جو معنی لمس کے بتاتے ہیں وہی اس کے ہمس کے بتاتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے بہت ہی قریب المعنی ہیں یہ دونوں. تو اس کا اصل معنی ویسے کیا ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. ہمسا کے معنی ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرے, یعنی غیبت کرنا, چغلی کرنا. اور اسی طرح سے جو لمس ہے وہ منہ در منہ سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے کسی کو جو ہے وہ تانے دینا, برے القابات سے نوازنا, یا برے آنکھ کا اشارہ کرنا, یا اس کے چال چلن یا اس کے بیہیویئر کے بارے میں جو ہے وہ برا بلا کہنا, اس کو لمس کہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ دونوں بیماریاں جو ہیں وہ بہت ہی بری ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جس میں یہ دونوں بیماریاں ہیں وہ اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے, وائل. اور وائل کیا ہے, وائل جو ہے وہ جہنم کی وادی کا ایک نام ہے, سب سے نچلا درجہ ہے, واؤ یا لام وائل جو ہے. تو ایسے شخص کا ٹھکانہ کہاں ہوگا, وائل میں ہوگا. اور جو ہمس اور لمس کرتا ہے, یعنی جو لوگوں کو پیٹھ پیچھے بھی برائیاں کرتا ہے اور جو سامنے جو ہے وہ بھی تانے دیتا ہے یا ان کو برے الفاظ سے یا جھگڑا لڑائیاں کرتا ہے, ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی وادی وائل ہوگی. اسی طرح سے تیسری جو بیماری بتائی گئی ہے وہ کیا ہے, الذی جمع مالا وعددا, یعنی جس نے مال جمع کیا, اور نہ صرف یہ کہ جمع کیا بلکہ اس کو ہر وقت اس کو دو جمع دو کی فکر میں لگا رہا, یعنی اس کو ہر وقت گنتا رہا کہ اب کتنا ہو گیا. اور ایسا شخص کون ہوتا ہے کہ جو مال جمع تو کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, مال یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں جو ہے وہ صاحب استطاعت ہیں اور ان کے پاس بہت مال ہے, لیکن کیا ہے کہ مال آئے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے, انفاق بھی کرنا چاہیے, اور اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے. اور اچھے کاموں میں یہ بھی شمار ہے کہ اپنے گھر والوں پہ سب سے پہلے خرچ کرنا چاہیے, رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے, انفاق کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ, کیونکہ یہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی, آخرت کا توشہ بن جائیں گی. اور ایسا شخص جو وائل میں جائے گا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ صرف مال کو جمع کرتا جاتا ہے اور گنتا جاتا ہے اور دو جمع دو کی فکر میں رہتا ہے, جیسے کے مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھا رہے اور اس کو جمع خرچ نہ کرے. اور وہ کیا سمجھتا ہے, یا سب ان مال ہو اخلدا, کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس ہی رہے گا. وہ سمجھتا ہے اس کا کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے, کیونکہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی دولت مند رہے گا, اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا سخت ناراضگی کا انداز ہے, کلا ہرگز نہیں. لیم بزنہ, یہ جو لفظ ہے نبسا, اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو غیر اہم سمجھ کر جو ہے وہ پیٹھ پیچھے پھینک دینا. اور اس میں جب شروع میں لام اور آخر میں نون مشدد آ جاتا ہے تو اس کے معنی اور بھی زیادہ تاکید کے ہو جاتے ہیں. تو کلا لیم بزنہ یعنی ہر نہیں, وہ ضرور با ضرور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کہاں میں پھینکا جائے گا, فل حتما. حتما کیا ہے, حتما حتم سے ہے, ہاتھ و میم سے ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں توڑ دینے کے, کچل دینے کے, ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی. تو ایسی آگ ہوگی جو جس کا نام دیا گیا ہے, جس کو حتما کا نام دیا گیا ہے, اور وہ شخص جو ہے وہ حتما میں پھینک دیا جائے گا. کہ دنیا میں تو وہ بہت اپنے آپ کو اکڑتا تھا, سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں, لیکن آخرت میں اس کا کیا ہوگا انجام, کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا, حتما میں جو ہے وہ اس کا ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اس اگلی جو آیت ہے اس میں مزید یہی بتا رہے ہیں کہ وما ادراک ما الحتما, یہ جو وما ادراک ہے یہ ایکچولی آیت جو ہے یہ مزید تاکید کے لیے ہے, اور زیادہ خوف دلانے کے لیے, اور اس کی امپورٹینس بتانے کے لیے ہے کہ تمہیں کیا معلوم, کیا تمہیں معلوم ہے, تمہیں پتا بھی ہے لوگوں کچھ کہ حتما ہے کیا. تو حتما کیا ہے, اس کو حتما کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے, نار اللہ المقدا, اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی آگ کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا سوائے اس سورہ کے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس حتما کو کہا ہے کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, یعنی اس کی سختی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ میری بھڑکائی ہوئی آگ ہے, کوئی دنیا والوں کی عام آگ نہیں ہے. کیونکہ ہماری عام آگ میں ذرا سا ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے کہ نشان پڑ جاتا ہے, جل جاتا ہے, آبلے پڑ جاتے ہیں. اور جو آخرت کی آگ ہے وہ کہتے ہیں کہ 69 درجے دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے. تو اللہ کی جو بھڑکائی ہوئی آگ ہے اس کو سختی کا کیا کہنا, ہمیں کیا کہنا چاہیے, اللہم
لا تجعلنا
منہم اور اللہم اجلنا من النار التی تطلع علی الافئدۃ, ایسی آگ ہے جو کیا ہوگی, تطلع جو ہے وہ اطلاع سے, جیسے ہم اردو میں اطلاع کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی خبر کا پہنچ جانا ملنا, تو اطلاع سے اسی سے ہی ہے کہ چڑھنے کے یا اوپر پہنچنے کے معنی ہیں. تو یہ آگ جو ہے یہ پہنچ جائے گی کہاں تک پہنچے گی؟ افیدہ تک. افیدہ کس کو کہتے ہیں؟ دلوں کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے قلب. قلب ہوتا ہے جو ایسے ایز اے آرگن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہارٹ ہے, لیکن افیدہ وہ چیز جو رخ ہے, وہ چیز ہے جو جہاں پہ شعور ہوتا ہے, جہاں پہ ادراک ہوتا ہے, جہاں پہ فہم ہوتا ہے, تو اس کو افیدہ بولا جاتا ہے. تو یہ آگ جو ہے یہ ایسے ہی نہیں بلکہ ایک ایک کو پکڑے گی, پہنچے گی, یعنی ایسے نہیں کہ ہر ایک کے پہنچ جائے گی, بلکہ جو جس کے اندر یہ ساری بیماریاں جو ہم نے شروع میں پڑھی ہمز لمز اور مال جمع کرنے کی, ان کو چن چن کے پکڑے گی, ان کے تک پہنچے گی, چن چن کے پہنچے گی. تو یہ آگ جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے گی, دلوں تک پہنچ جائے گی, اور پھر وہ ایسی ہوگی آگ کے گویا لمبے لمبے ستون ہیں, یعنی ایسے ہے کہ جیسے کہ کسی بند کمرے میں ڈال دیا جائے. جیسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایلیویٹر ہوتا ہے, کہ جب آپ ایلیویٹر میں اندر داخل ہو جاتے ہیں تو کیسا, اگر بیچ میں خدا نخواستہ کبھی اسٹک ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا, بالکل چاروں طرف سے بند ہو جاتا ہے. تو اور خدا نخواستہ جیسے اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ پلرس کھڑے ہوئے ہیں, تو بالکل ایسے ہی کہ آگ جو ہے وہ ایسی ہوگی بھڑکائی ہوئی, اور اس کے ایسے وہ اس کے اندر جہنمی جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے, اور اوپر سے جو ہے وہ لمبے لمبے ستون ہوں, ستونوں کی مانند ہوگی. تو اللہ تعالی ہم نے بیماریوں سے جو یہ اخلاقی بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رکھے, ہمز لمز اور مال جمع کرنے کی, ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال جمع کرنے والا بنائے. آج بھی دارالایمان جو ہے وہ انفاق کا پروگرام بھی رکھا ہوا ہے الحمد للہ, تو سب جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جو جس کی توفیق ہو سکتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے یعنی نیت کے مطابق, یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے سب سے بڑی بات. ایک ڈالر بھی دیں اخلاص کے ساتھ دیں, تو جو بھی دینا چاہیں آپ لوگ دارالایمان کا یا باکس بھی انشاءاللہ رکھیں گے, اور ویسے بیٹھی ہوئی ہیں سسٹر عائشہ, ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ لوگ, تاکہ ہمارا جو ہے وہ آخرت کے لیے سب تہجاریہ بن جائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ستیہ کو قبول فرما لے. اس کے بعد اگلی سورہ ہماری شروع ہوتی ہے سورۃ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تو نے نہ دیکھا کیسا تھا تیرے رب نے, کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط. وارسل علیہم طیرن ابابیل. اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیاں, یعنی گروہ در گروہ آپ کہہ سکتے ہیں. ترمیہم بحجارت من سجیل. پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی. فجعلہم کعصف مأکول. پھر کر ڈالا ان کو جیسے گھس کھایا ہوا. سورۃ الفیل اس کا نام جو ہے وہ پہلی ہی آیت اصحاب الفیل سے لیا گیا ہے, اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ مکی سورت ہے. اس میں جو ہے وہ پانچ آیات اور ایک رکوع ہے, اور اس سورت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے نازل ہوئی, سوری واقعہ اصحاب فیل کا واقعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوا, کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا. اس سورت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا کیا تھا, یعنی اصحاب فیل کا واقعہ کیا تھا. تو اس میں کیا ہے کہ ابرہا ایک گورنر تھا یمن کا, اور اس نے جو تھا وہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. اور اس نے ایسا کیوں کیا تھا کہ پہلے اس نے یمن میں ایک کلیسا بنایا تھا, یعنی ایک گرجا بنایا تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ عرب کو جو ہے وہ حج کے لیے اور عبادت کے لیے جو ہے وہ اس گرجے کی طرف جو ہے وہ لایا جائے, چونکہ یہ عرب اللہ کا کے احکام کے خلاف تھا یہ کام, اور بہت ہی سنگین جرم تھا, تو ایسا ہونا تو ناممکن تھا بالکل بھی. اس لیے کہ ایک عربی نے جو تھا وہ وہاں اس کلیسا میں گیا تھا, اور اس نے جا کے وہاں پہ جو تھا وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے وہاں جا کر جو ہے وہ حاجت رفع حاجت کیا, اور کچھ کہتے ہیں کہ اس نے وہاں جا کر جو ہے وہ آگ لگائی. بہرحال جو بھی واقعہ ہوا ہو یہ چیز جو تھی وہ اس کے لیے بہت ہی غصہ دلانے والی بات تھی, اور اس کو اس نے جو تھا وہ ارادہ کیا کہ اب جا کر جو ہے وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا. اس مقصد کے لیے اس نے کیا کیا کہ 60,000 لشکر جرار تیار کیا, اور اس میں جو تھے وہ اس میں تقریباً 16-17 یا کچھ کم کچھ کہتے ہیں کہ 9 یا اس طرح کچھ ڈفرینٹ تعداد ملتی ہے کہ ہاتھی بھی اس نے شامل کیے تھے, تو اس لیے اس کا نام.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد, اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم سورۃ العادیات کو پڑھیں گے. سورۃ العادیات کی 11 آیات ہیں, مکی سورت ہے, اور میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ اچھا رہے گا. سورۃ العادیات کی 11 آیات ہیں, مکی سورت ہے, اور ایک رکوع الفاظ اور کلمات کی تعداد 40 ہے, جبکہ حروف 170 ہیں. یعنی جو الفاظ اور کلمات ہیں 40 ہیں, اور لیٹرز کی تعداد اس سورت میں 170 ہے. سورۃ العادیات, اس کا نام پہلے ہی آیت سے لیا گیا ہے, اور اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے ان گھوڑوں کی جو کہ پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں. اس سورت کا موضوع کیا ہے, اس سورت کا جو ہے وہ ٹاپک کیا ہے, مضمون کیا ہے؟ اللہ رب العزت ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں, آخرت سے غافل ہیں, اور آخرت سے غافل ہو کر وہ کس قسم کی اخلاقی پستی میں گر چکے ہیں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا, جو آخرت ہے نا, یعنی عقائد کی حیثیت ہماری کردار میں, ہماری ایمانیات میں, اسلام میں فاؤنڈیشن کی ہے. جیسے کسی بلڈنگ میں فاؤنڈیشن ہوتی ہے, اور فاؤنڈیشن جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, بنیادیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں, بلڈنگ اتنی اچھی تعمیر ہوتی ہے. تو دین اسلام میں ایمانیات کی حیثیت جو ہے وہ بنیادوں کی ہے. بنیادوں میں, ایمانیات میں جو چیزیں بہت اہم ہیں, ایمان بالآخرت ہے, اور ایمان باللہ ہے, اور ایمان بالرسالت ہے, تقدیر پر ایمان ہے, اور ایمان بالکتب, اور پھر اس کی تفصیل میں اور چیزیں بھی آتی ہیں. تو اس سورت کا جو موضوع ہے, ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت, دو چیزیں. اور ساتھ ہی یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایمان بالآخرت اور ایمان باللہ جب کسی کے اندر کم ہوتا ہے, یا کسی کا کمزور ہوتا ہے, یا کسی کا صحیح نہیں ہوتا, تو پھر وہ اس کا کردار کیسا بن جاتا ہے. جیسے اکثر دل میں یہ خیال آتا ہے نا, کیسے پتا چلے کہ میرا ایمان بالآخرت اچھا ہے کہ نہیں, مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو اس سے پتا چلتا ہے, یعنی جب یہ نہیں ہوتا تو ایسا کردار ہوتا ہے. تو یہ بہت خوبصورت ایک آئینہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأصرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. پہلی پانچ آیتوں میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں, پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں, پھر صبح سویرے جھاپا مارتے ہیں, پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں, پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ انسان, کبھی تم نے غور کیا کہ گھوڑے جو تیرے متی ہیں, گھوڑے جو تیرے غلام ہیں, گھوڑا جو ایک جانور ہے, وہ کس طرح تیری اطاعت کرتا ہے؟ عرب کی بد امنی کے زمانے کو پیش کیا ہے, بد امنی کے حالات کی مثال دے کر بتایا ہے کہ انسان ایک جانور سے سیکھ جو اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے. اور اگلی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ انسان, تو تو ان گھوڑوں جیسا بھی نہ ہو سکا جو کہ اپنے مالک کی ایک آواز پر رات کے اندھیرے میں سوتے ہوئے اٹھتے ہیں, اور تیز تیز بھاگتے ہیں, پھنکارے مارتے ہوئے, چنگاریاں اڑاتے ہوئے, صبح سویرے پھر جا کر کسی پر حملہ کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہمیں رات کی نیند سے بیدار کیوں کر دیا, وہ یہ نہیں کہتے اتنا بھگاتے کیوں ہو, وہ یہ نہیں کہتے ابھی بھوکے پیاسے ہم نہیں حملہ کرنے والے. تو فرمایا, ان الانسان لربہ لکنود, ان الانسان لربہ لکنود, وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی نہ شکرہ ہے,